السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
آسیا بی بی سمیت توہین مذہب کے مرتکب تمام سزا یافتہ افراد کی سزاؤں پر عمل درآمد کیا جائے. سنی تحریک کا حکومت سے مطالبہ: جب تک کوئی بھی اپیل زیر سماعت ہو اس وقت تک کسی کو پھانسی نہیں دی جا سکتی. ماہر قانون ایس ایم ظفر کی وی او اے سے گفتگو. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
دو پاکستانی سرکاری اداروں کی بھی آف شور کمپنیاں ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کا انکشاف: پاناما پیپر سے متعلق معاملات پر غور کے لیے حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کا مشاورتی اجلاس. اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا، نئی دہلی.
وزیر خارجہ سشما سوراج نے مسعود اظہر کا معاملہ اپنے چینی ہم منصب کے سامنے اٹھایا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، ایتھوپیا کی حکومت نے الزام عائد کیا ہے کہ پڑوسی ملک جنوبی سوڈان کی سرحد پار کر کر آنے والے جنگجوؤں کے حملے میں 140 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور اقوام متحدہ کی ثالثی میں یمن کے متحارف فریقوں کے درمیان پیر کے روز ہونے والی امن بات چیت میں تاخیر ہو گئی ہے. اور جنوبی ملک امریکہ کے ملک ایکویڈور کے شدید زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 272 تک پہنچ گئی ہے اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اور تیل پیدا کرنے والے بڑے ملکوں کے درمیان منڈی میں استحکام پیدا کرنے کے لیے تیل کی پیداواری سطح منجمد کرنے پر اتفاق رائے میں ناکامی کے بعد پیر کو تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے ایک مذہبی گروپ نے مطالبہ کیا ہے کہ توہین مذہب کا ارتکاب کرنے والی ایک عیسائی خاتون اور دیگر ایسے مجرموں کو جنہیں سزائے موت ہو چکی ہے فوری طور پر پھانسی دی جائے. سنی تحریک کے رکن ڈاکٹر زاہد قادری نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ الزام بھی لگایا ہے کہ حکومت توہین مذہب کے قانون میں تبدیلی لانا چاہ رہی ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان میں مذہبی تنظیم سنی تحریک نے ایک بار پھر حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ توہین مذہب کے الزام میں قید مسیحی خاتون آسیہ بی بی سمیت اس جرم میں عدالتوں سے سزائے موت پانے والے تمام افراد کی سزاؤں پر جلد از جلد عمل درآمد کرے. ایک ذیلی عدالت سے سزائے موت پانے والی آسیہ بی بی نے اپنی سزا کے خلاف ملک کی سب سے اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ میں ایک اپیل دائر کر رکھی ہے جس کی سماعت ابھی ہونی ہے. اس سے قبل لاہور ہائی کورٹ نے آسیہ بی بی کے اپیل کو مسترد کرتے ہوئے ذیلی عدالت کی طرف سے دی گئی سزا کو برقرار رکھا تھا. گزشتہ سال سپریم کورٹ نے آسیہ بی بی کی اپیل سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے ان کی سزائے موت پر عمل درآمد روک دیا تھا. آسیہ بی بی پر الزام ہے کہ انہوں نے 2009 میں ضلع شیخوپورہ کے ایک گاؤں میں کھیتوں میں کام کے دوران وہاں موجود خواتین کے ساتھ ہونے والی ایک بحث میں پیغمبر اسلام کی توہین کی جس کے بعد ان کے خلاف مقدمہ درج کروایا گیا. تاہم بعد میں وہ اپنے کئی بیانات میں خود پر لگائے گئے الزامات کی تردید کر چکی ہیں. سنی تحریک کی طرف سے یہ مطالبہ ایسے وقت سامنے آیا جب چند ہفتے قبل ہی اس تنظیم نے دیگر مذہبی حلقوں کے ساتھ مل کر ممتاز قادری کی سزائے موت پر عمل درآمد کے خلاف اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے سامنے ایک دھرنا دیا. اس دوران جھڑپوں میں نہ صرف کئی پولیس اور رینجرز اہلکار زخمی ہوئے بلکہ مظاہرین نے املاک کو بھی نقصان پہنچایا. ممتاز قادری نے 2011 میں اس وقت کے گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو اس بنا پر قتل کر دیا تھا کہ انہوں نے آسیہ بی بی سے جیل میں ملاقات کے بعد ملک میں توہین مذہب سے متعلق قوانین میں ترمیم کے حق میں بات کی تھی. ممتاز قادری گورنر سلمان تاثیر کے سرکاری محافظوں میں شامل تھا. معروف قانوندان ایس ایم ظفر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ جب تک کسی ملزم کی تمام اپیلیں خارج نہیں ہو جاتی اس وقت تک ملک کے قانون کے مطابق سزا نہیں دی جا سکتی.
جن کی اپیلیں پینڈنگ ہیں، بلکہ میں کہوں گا ریویو پٹیشن بھی پینڈنگ ہے، مرسی پٹیشن بھی اگر پینڈنگ ہو تو اس کی سزا قانونی طور پر دینا اور اس کو مکمل کر دینا ناانصافی کے زمرے میں آتا ہے، ہو نہیں سکتی. کیونکہ ممکن ہے ریویو منظور ہو جائے، ممکن ہے اپیل میں اس کا فیصلہ مسترد ہو جائے ہائی کورٹ کا، اور ممکن ہے کہ مرسی پٹیشن میں بھی اگر کوئی گنجائش ایسی ہو جس کی بنا پر اس کی سفارش کی جا سکتی ہو اور انہیں سزا نہ دی جائے، تو وہ بھی بڑی ناانصافی ہوگی کہ وہ تو اب واپس نہیں آ سکتا یا آ سکتی، इसलिए आसिया को जो कहा जा रहा है कि उसे भी फांसी दे दी जाए, ये गलत है और इस्लाम के भी असूलों के मुनाफी है। इस्लाम के मुताबिक भी जब तक कोई अपीलें पेंडिंग हैं और उसकी अगर दादरसी हो सकती है तो उस वक्त तक सजाए मौत नहीं दी जा सकती।
पाकिस्तान में तोहीन मजहब के कानून पर बात करने को हसास मामला समझा जाता है, इसलिए खुलेआम इस बारे में बहस नहीं की जाती। मजहबी हलकों का ये मुतालबा है कि हुकूमत इस बात की यकीन दहानी करवाए कि वो इस कानून में किसी तरह की तब्दीली नहीं करेगी। हुकूमत में शामिल कई सियासी शख्सियात की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि इस कानून में किसी तरह की तरमीम इस वक्त जेरे गौर नहीं। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान के कम से कम 2 सरकारी इदारों के ऑफशोर खाते हैं। इससे कबल पनामा लीक्स ने पाकिस्तान की हुकूमत को भी मुश्किल में डाल रखा है। इस्लामाबाद से ये है इशरत सलीम की रिपोर्ट।
बदउनवानी के खिलाफ काम करने वाले इदारे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने कहा है कि मुल्क के 2 सरकारी इदारों के बैरून मुल्क अकाउंट्स मौजूद हैं, मगर इनसे फायदा उठाने वालों के नाम सीगा राज में हैं। ये बात ऐसे वक्त सामने आई है जब हुकूमत पानामा पेपर्स के इंकशाफात से पैदा होने वाले सियासी बहरान से निमटने की कोशिशें कर रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के एक आला ओहदेदार आदिल गिलानी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान की कौमी फिजाई कंपनी PIA ने अमरीका और पेरिस में 2 5-स्टार होटलों की मालिक PIA इन्वेस्टमेंट कंपनी को ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में रजिस्टर करा रखा है। दूसरी कंपनी कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन है, जिसके 25% हिस्सों की 2005 में निजकारी की गई थी। बाद में इब्राज कैपिटल ने इसके हिस्सों खरीद कर इसका इंतजाम संभाल लिया था और नाम तब्दील करके के इलेक्ट्रिक रख दिया था। आदिल गिलानी का कहना था कि इब्राज कैपिटल एक ऑफशोर कंपनी है और के इलेक्ट्रिक के असल सरमायाकारों के नामों के बारे में किसी को मालूम नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कई दीगर ऑफशोर कंपनियां भी सरमायाकारी करती हैं, मगर उनके मालिकान के नामों का इल्म नहीं हो पाता।
ऑफशोर जो है वो है ही सिर्फ टैक्स छुपाने के लिए, इलीगल मनी छुपाने के लिए और ओनर्स के नाम छुपाने के लिए।
उधर वजीरे आजम की हिदायत पर इस्लामाबाद में पीर को वजीरे खजाना इसहाक डार की सरबराही में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें पानामा पेपर्स इंकशाफात पर मुजव्वजा तहकीकाती कमीशन के दायरा कार पर बातचीत की गई। वजीरे आजम हाउस से जारी होने वाले एक बयान के मुताबिक इस मामले पर हिजबे इख्तलाफ के रहनुमाओं से मुशावरत का भी फैसला किया गया। आदिल गिलानी ने कहा कि मुजव्वजा कमीशन को मामले का तफसीली जायजा लेकर पाकिस्तान में ऑफशोर कंपनियों के काम करने पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश करनी चाहिए।
पाकिस्तान की कोई भी कंपनी, पाकिस्तान का कोई भी टैक्स पेयर, पाकिस्तान का कोई भी शहरी ऑफशोर कंपनी अगर बनाए तो उसको यहाँ पे डिक्लेयर करे FBR में, उसके अकाउंट दे, उसके सारी चीजें दे और उसके अंदर जो टैक्स पाकिस्तान में बनता है वो टैक्स जरूर दे।
पनामा की लॉ फर्म मोसाक फोंसिका की सामने आने वाली दस्तावेजात के मुताबिक वजीर आजम के 3 बच्चे हसन, हुसैन और मरियम बैरून मुल्क कंपनियों के मालिक हैं। ताहम उनका कहना है कि उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। हिजबे इख्तलाफ की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मामले पर तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में कमीशन बनाने का मुतालबा कर रखा है। पार्टी के सरबराह इमरान खान का कहना है कि अगर ऐसा ना किया गया तो वो इसके खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। इशरत सलीम, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
भारत की वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने मॉस्को में चीन के वजीर खारजा वांग यी के साथ एक मुलाकात में जैश मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर का मामला उठाया है। रूस में चीन, भारत और रूस के वजराय खारजा का 3 फरीकी इजलास हो रहा है। नई दिल्ली से इसकी तफसील देंगे सुहेल अंजुम।
वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने जैश मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर को अक्वामे मुत्तहिदा के जरिए दहशतगर्द करार दिलवाने की भारत की कोशिशों को चीन के जरिए वीटो किए जाने का मामला अपने चीनी हमनसब वांग यी के सामने उठाया। उन्होंने मास्को में रूस, इंडिया और चीन के वज़राए खारजा के 3 फरीकी इजलास के मौके पर अलग से होने वाली 2 तरफा मीटिंग में ये मामला उठाया। हुकूमत के ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में दूसरे मामलात पर भी तबादला ख्याल हुआ। इस माह के आगाज में चीन ने अक्वामे मुत्तहिदा की पाबंदी आयद करने वाली कमेटी को मसूद अजहर को दहशतगर्द करार देने से ये कहते हुए रोक दिया था कि ये मामला सलामती कौंसिल की तमाम शराइत को पूरा नहीं करता। यह पहला मौका नहीं है जब चीन ने पाकिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द ग्रुपों और उनके लीडरों को अक्वामे मुत्तहिदा के जरिए कलदम करवाने की भारत की कोशिशों को नाकाम बनाया है। अक्वामे मुत्तहिदा ने 2001 में जैश मोहम्मद पर पाबंदी आयद कर दी थी, लेकिन 2008 के मुंबई हमलों के बाद मसूद अजहर पर पाबंदी लगवाने की भारत की कोशिश इसलिए कामयाब नहीं हो सकी कि चीन ने, जिसके पास वीटो पावर है, इसकी इजाजत नहीं दी। पिछले साल जुलाई में चीन ने भारत के उस कदम को भी नाकाम बना दिया था जिसके तहत उसने जकीर रहमान लखवी की रिहाई पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया था। उस वक्त चीन ने कहा था कि उसकी यह कार्रवाई हकायक पर मबनी और गैर जानबदारी की बुनियाद पर है। सेक्रेटरी खारजा एस जयशंकर ने गुज़श्ता हफ्ते नई दिल्ली में कहा कि मसूद अजहर के सिलसिले में बीजिंग की कार्रवाई को भारत ने चीन के साथ आला सतह पर उठाया है, लेकिन ये मामला दोतरफा ताल्लुकात के दीगर उमूर पर हावी नहीं होगा। चीन ने अपने फैसले का दिफा करते हुए कहा था कि वो ऐसे मामलात में हकायक की बुनियाद पर और गैर जानबदारी के साथ काम करता है। ख्याल रहे कि भारत जकीर रहमान लखवी को मुंबई हमलों का और मौलाना मसूद अजहर को पठानकोट हमलों का मास्टरमाइंड बताता है। दरियसना वजीर दिफा मनोहर पर्रिकर ने, जो कि इस वक्त चीन के दौरे पर हैं, कहा कि भारत चीन के साथ अपने रिश्तों को आला तरजीह देता है और उन्हें मजीद आगे बढ़ाने के अहद का पाबंद है। उन्होंने ये बयान अपने चीनी हमनसब जनरल चांग वांगकून के साथ मुजाकरात के दौरान दिया। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
इथियोपिया की हुकूमत ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पड़ोसी मुल्क जनूबी सूडान की सरहद पार करके आने वाले जंगजुओं के हमले में 140 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए हैं। इथियोपिया के हुक्काम के मुताबिक जुमे को किए जाने वाले हमले में जनूबी सूडान के नस्ली ग्रोह मोरले से ताल्लुक़ रखने वाले जंगजू मुलव्वस थे, जिन्हें इथियोपियन हुक्काम ने डकैत करार दिया। हुक्काम के मुताबिक हमला सरहदी इलाके जकाया में किया गया, जहां जनूबी सूडान में दिसंबर सन 2013 से जारी खाना जंगी के बायस बेघर होने वाले 2 लाख से ज्यादा मुहाजरीन पनागुजीन हैं। इथियोपियन हुक्काम के मुताबिक हमले में हलाक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जबकि हमलावर फरार होते वक्त इलाके से कई बच्चे अगवा करके अपने साथ जनूबी सूडान ले गए हैं। अक्वाए मुत्तहिदा की सालिसी में यमन के मुतहरिफ फरीकों के दरमियान पीर के रोज होने वाली अमन बातचीत में अब ताखीर हो गई है। यमन के लिए अक्वाए मुत्तहिदा के खसूसी मंदूब इस्माइल शेख अहमद का कहना था कि पिछले चंद घंटों में होने वाली पेशरफ्त के बाइस यमनी अमन मुजाकरात में ताखीर हो गई है, जो कुवैत में आज शुरू होना थी। उन्होंने इसकी वजह नहीं बताई। शेख अहमद ने बताया कि हम ताज़ा तरीन खदशात पर काबू पाने के लिए काम कर रहे हैं और वफूद से कहा है कि वह अच्छे जज्बे का इजहार करते हुए मुज़ाकरात में शरीक हों, ताकि यमन के बुहरान का कोई पुरअमन हल निकल सके। अगले चंद घंटे अहम होंगे। यमन के मुतहरिफ धड़े मुल्क में 18 माह से जारी जंग के खात्मे के लिए अक़वाए मुत्तहिदा की सरपरस्ती में होने वाले मुज़ाकरात के लिए कुवैत में जमा हैं। इस जंग में 6,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी बागियों और सरकारी फोर्सेस के दरमियान जंग से खित्ते के इस गरीब तरीन मुल्क में इंसानी बहरान की सूरत हाल पैदा हो गई है। हौसियों ने भी मुफाहमत का इंदिया दिया है। उनके तर्जमान मोहम्मद अब्दुलसलाम ने कुवैती मीडिया में एक बयान में अबूरी मरहले में हर सियासी तनाजे को निपटाने के लिए एक मुत्तफिका अथॉरिटी के क्याम का मुतालबा किया है। अक्वाए मुत्तहिदा में यमन के सफीर खालिद अल यमनी ने नामा निगारों को बताया कि मुज़ाकरात के ठोस नतायज बरामद हो सकते हैं। अगर ये नाकाम हो गए तो तशद्दुद का एक और दौर शुरू हो जाएगा। एक सियासी तबसरा निगार मोहम्मद शमसान का कहना था,
ستتعقد ربما فرص الوصول الى فرص سلام جديده يعني ربما سيكون الافق ضيق
وہ کہہ رہے ہیں اگر یہ ناکام ہو جاتی ہے تو نتیجہ تباہ کن ہوگا، خون بہتا رہے گا اور جنگ اور تباہ کاریاں جاری رہیں گی اور کسی امن کے وقت کے بارے میں سوچنا مشکل ہوگا۔ اگر یہ موقع گنوا دیا گیا تو یمن اندھیروں میں ڈوب جائے گا۔ میرے خیال میں فائر بندی کے ذریعے مسئلے کا حل تلاش کرنے کا ایک اور موقع حاصل کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ امریکی سپریم کورٹ پیر کے روز تقریباً 40 لاکھ غیر قانونی تارکین وطن کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے سماعت کا آغاز کرے گی۔ اعلی عدالت کے جج صاحبان صدر براک اوباما کے تارکین وطن سے متعلق انتظامی حکم کے بارے میں تاریخی کیس کی سماعت پر ابتدائی دلائل سنیں گے۔ تیل پیدا کرنے والے بڑے ملکوں کے درمیان منڈی میں استحکام پیدا کرنے کے لیے تیل کی پیداواری سطح منجمد کرنے پر اتفاق رائے میں ناکامی کے بعد پیر کو تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار سلاتس کا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
دوحا کانفرنس میں 18 ملکوں کے نمائندے شریک ہوئے اور اس نقطے پر اتفاق نہیں ہو سکا کہ خام تیل کی پیداوار کو موجودہ سطح پر منجمد کر دیا جائے۔ قطر کے توانائی اور صنعت کے وزیر محمد بن صالح الصدا کہتے ہیں،
دی میٹنگ کنکلوڈڈ دیٹ وی آل نیڈ ٹائم فار فردر کنسلٹیشن اینڈ
اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس مسئلے پر مزید مشاورت کے لیے وقت درکار ہے، اور اب جون میں ہونے والے اوپیک کے اگلے اجلاس میں اس بارے میں کوئی متفقہ فیصلہ ممکن ہو سکے گا۔ اس معاملے پر اتفاق رائے نہ ہونے کی بڑی وجہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات میں تناؤ ہے۔ سعودی عرب خام تیل برآمد کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس نے اشارہ کیا تھا کہ اگر ایران تیل کی پیداوار کو موجودہ سطح پر منجمد کرنے پر تیار ہو جاتا ہے تو وہ بھی تیل کی پیداوار میں اضافہ نہیں کرے گا۔ دوسری طرف ایران مسلسل اس قسم کی تجاویز کو مسترد کرتا رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ کیونکہ سابقہ پابندیوں کی وجہ سے اسے جو نقصان اٹھانا پڑا ہے، اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے وہ تیل کی پیداوار میں کمی نہیں کر سکتا ہے۔ ایران کے تیل کے وزیر بیجان زنگانے کہتے ہیں، ایران کے تیل کے وزیر کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے کسی نمائندے کو دوحا بھیجتے تو ایک طرح سے یہ ظاہر ہوتا کہ ہم ان کی تجویز کی حمایت کر رہے ہیں۔ ہم اس طرح کے کسی معاہدے پر دستخط نہیں کرنے والے، اور نہ ہم منجمد کرنے کی تجویز کے فیصلے کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہمارے نمائندے کا وہاں جانا ضروری نہیں ہے۔ اس سال کے اوائل میں تیل کے نرخوں میں زبردست کمی دیکھنے میں آئی، اور ایک مرحلے پر اس کی قیمت صرف $27 فی بیرل رہ گئی، جبکہ جون سن 2014 میں تیل بین الاقوامی منڈی میں $115 فی بیرل فروخت ہو رہا تھا۔ اب بھی بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ تیل کی پیداوار کو منجمد کرنے سے نرخوں میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ تیل کی مارکیٹ سے تعلق رکھنے والے ایک تجزیاتی ادارے IHS گلوبل انسائٹس کے تجزیہ کار اسپینسر ویلچ کہتے ہیں،
In reality, it doesn't mean much because the people involved are talking about freezing their production level at an already high rate.
تیل پیدا کرنے والے کچھ ملکوں کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ نقصان ہوا ہے، خاص طور سے ایکواڈور اور وینزویلا کو۔ دوحا کانفرنس سے کچھ عرصہ پہلے روسی صدر پیوٹن نے کہا تھا کہ حکومت سرکاری انتظام کے تحت چلنے والی تیل کی ایک بڑی روسی کمپنی کے کچھ شیئرز نجی ملکیت میں دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ پچھلے ہفتے تیل کے نرخ $40 فی بیرل کے قریب رہے۔ توقع کی جا رہی تھی کہ دوحا کانفرنس میں تیل کی پیداوار پر کوئی اتفاق رائے پیدا ہو جائے گا، لیکن چونکہ اتفاق رائے نہیں ہو سکا، اس لیے تیل کے گھٹتے ہوئے نرخ عالمی معیشت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جنوبی امریکہ کے ملک ایکویڈور کے شدید زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ صدر رافیل کوریا کا کہنا ہے کہ 272 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور اس تعداد میں بہت اضافے کا امکان ہے، 2500 سے زیادہ افراد زخمی ہیں۔ زلزلے سے شدید متاثر علاقے مانتا میں باتیں کرتے ہوئے صدر کوریا نے کہا، پچھلے 67 سالوں میں یہ سب سے بڑا المیہ ہے، لیکن میرے پیارے وطن، ہم چلتے رہیں گے، ہم رکاوٹوں کو عبور کرنا سیکھیں گے، زیادہ اتحاد اور محبت کی ضرورت ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر پارک گن ہے نے کہا ہے کہ ایسے اشارے ملے ہیں کہ شمالی کوریا 5ویں جوہری تجربے کی تیاری کر رہا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ سعدیہ اسد۔
دارالحکومت سول میں کابینہ کے اجلاس کے دوران جنوبی کوریا کی صدر پارک گوین ہے نے کہا،
توان چھگنینن اوچا ہیکشرمل جنبیہگو انن سنگانگدو پوچھاگی دیگو اسمیدہ۔
حال ہی میں ایسے آثار دکھائی دیے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ شمالی کوریا 5ویں جوہری تجربے کی تیاری کر رہا ہے۔ ہمیں ایک ایسی صورتحال درپیش ہے جس میں ہم یہ نہیں جانتے کہ شمالی کوریا عالمی تنہائی سے بچنے اور اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے کس قسم کی غیر متوقع اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ اس عمل کے خلاف ہماری تیاری مکمل ہونی چاہیے۔ ہماری فوج کو پرعزم اور مکمل طور پر تیار رہنا ہوگا اور شمالی کوریا کی جانب سے ہر قسم اور ہر جگہ پر کی گئی کسی بھی طرح کی اشتعال انگیزی کا بھرپور طور پر جواب دینا ہوگا۔ یہ الفاظ تھے جنوبی کوریا کی صدر پارک گون ہے کے۔ جنوبی کوریا کی وزارت دفاع کے عہدیداروں نے خاص طور پر یہ نہیں بتایا کہ انہیں شمالی کوریا کے جوہری تجربے کے بارے میں کیسے پتا چلا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنوبی کوریا اور واشنگٹن نے شمالی کوریا کے جوہری تجربے والے مقام پنگیری پر شمالی کوریا کی سرگرمیوں میں تیزی دیکھی ہے، جس سے غالباً اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ شمال کی جانب سے ایک اور جوہری تجربے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ شمالی کوریا نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے اس پر عائد کی گئی نئی سخت عالمی پابندیوں کے بعد منحرفانہ رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ شمال پر یہ پابندیاں جنوری میں چوتھے جوہری تجربے اور فروری میں دور تک مار کرنے والے میزائل تجربے کے بعد عائد کی گئی تھیں۔ مبصرین کا خیال ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے جوہری اسلحے کی تیاری میں تیزی عالمی برادری کو خوفزدہ کرنے کی کوشش ہے تاکہ وہ اسے جوہری طاقت کے طور پر تسلیم کر لے اور ان کے لیڈر کم جونگ ان کے اقتدار کو ملک میں مئی کے اوائل میں حکمران ورکرز پارٹی کانگریس سے پہلے مستحکم کر دے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
برطانیہ میں اس سوال پر کہ آیا ملک کو یورپی یونین میں رہنا چاہیے یا اس سے نکل جانا چاہیے، 23 جون کو طے شدہ ریفرنڈم سے قبل اس کی مخالفت میں باضابطہ مہم شروع ہو گئی ہے۔ رائے عامہ کے جائزے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ موافقت اور مخالفت کی مہمیں برابر کی چوٹ پر ہیں۔ لندن سے وائس آف امریکہ کے ہنری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
اس ہفتے جب ان نامی مخالفانہ مہم کا سلسلہ شروع ہوا جس کا مکمل عنوان ہے کہ برطانیہ یورپی یونین میں رہ کر زیادہ مضبوط ہے، تو اس مہم کو بین الاقوامی مالیاتی ادارے کی جانب سے اس وقت ابتدائی تقویت ملی جب اس نے خبردار کیا کہ اگر برطانیہ نے یورپی یونین سے نکلنے کے حق میں ووٹ دیا تو اس کے شدید علاقائی اور عالمی نقصانات ہوں گے۔ ایک تھنک ٹینک سینٹر فار یورپین ریفارم کے سائمن ٹلفرڈ کہتے ہیں،
The EU fracturing and becoming a much less influential actor globally. If it does so, it will weaken one of the West's two big centers of power.
ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یورپی یونین ٹوٹ پھوٹ رہی ہے اور عالمی سطح پر اس کا اثر و رسوخ بہت گھٹ رہا ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے، یعنی برطانیہ یورپی یونین سے نکل جاتا ہے، تو اس سے مغرب کی طاقت کے دو بڑے مراکز یعنی یورپی یونین اور متحدہ امریکہ میں سے ایک کمزور ہو جائے گا۔ اس کے نتیجے میں عالمی مسائل سے نمٹنا مشکل تر ہو جائے گا اور اس سے امریکہ اس سے کہیں زیادہ تنہا ہو جائے گا جتنا کہ وہ اس وقت ہے، اور اس سے دنیا میں موجود طاقت کے دوسرے مراکز مثلاً روس اور چین کو تقویت ملے گی۔ یہ الفاظ تھے ایک تھنک ٹینک سینٹر فار یورپین ریفارم کے سائمن ٹلفرڈ کے۔ عالمی بینک کے سربراہ نے جمعرات کے روز یورپی یونین سے برطانیہ کے اخراج کے مسئلے پر جنم لینے والے خدشات میں اپنی آواز شامل کرتے ہوئے یہ کہا،
This is an economy, given our projections of lower growth this year, is not going to do well with more uncertainty.
یہ ایک ایسی معیشت ہے جو افزائش سے متعلق اس سال کے ہمارے اس اندازے کے پیش نظر کہ وہ پہلے سے کم رہے گی، مزید غیر یقینی حالات کے ساتھ زیادہ اچھی کارکردگی نہیں دکھائے گی۔ یہ الفاظ تھے عالمی بینک کے سربراہ جم یونگ کم کے۔ یورپی یونین سے نکلنے کی مہم ان دلائل کو مسترد کرتی ہے۔ اس مہم کی قیادت کرنے والی شخصیات میں سے ایک لندن کے میئر بورس جانسن ہیں۔ ان کا کہنا ہے،
My view is that we should get out from under that system and have a free trade arrangement that continued to give access to UK goods and services.
میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمیں اس نظام کے اندر سے نکل جانا چاہیے اور آزاد تجارت کی طرف آنا چاہیے جو برطانوی تجارتی مال اور خدمات کو بر اعظم یورپ میں رسائی دیتی رہی ہے۔ یورپی یونین دنیا میں واحد سب سے بڑی منڈی ہے۔ یورپی یونین کے کاروباروں کے حامی گروپس کا کہنا ہے کہ برطانیہ کو یورپی یونین سے نکل جانے کی صورت میں انفرادی تجارتی سودوں پر از سر نو گفت و شنید کرنا پڑے گی۔ آئرش انٹرنیشنل بزنس نیٹ ورک سے منسلک ایک کاروباری خاتون ایلزبتھ شنہان اس سلسلے میں کہتی ہیں،
To try to renegotiate those locally for the UK, given the size of trading relationships the UK has
میرا خیال ہے کہ امریکہ اور مشرق بعید اور مشرق وسطی کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات کے حجم کے پیش نظر برطانیہ کے لیے ان سودوں پر مقامی سطح پر اثر نو گفت و شنید کی کوشش کرنا ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ وہ کہتی ہیں کہ لندن کو اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ یورپ کے مالیاتی مرکز ہونے کی اس کی حیثیت برقرار رہے گی۔ ان کے الفاظ،
If there is a Brexit, which hopefully there won't be, but I would think the day after, I can imagine that, you know, the finance ministers
اگر برطانیہ یورپی یونین سے نکل جاتا ہے جس کے متعلق توقع ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن میں اس کے بعد کے دن کے بارے میں یہ تصور کر سکتی ہوں کہ فرانس اور جرمنی کے وزرائے خزانہ اکٹھے ہوں گے اور وہ اس بارے میں مل کر کام کریں گے کہ اب مالیاتی مرکز کہاں ہوگا اور وہ یہاں لندن میں نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ تھے آئرش انٹرنیشنل بزنس نیٹ ورک سے منسلک ایک کاروباری خاتون ایلزبتھ شنہان کے۔ یورپی یونین سے نکلنے کی مہم چلانے والوں کا کہنا ہے کہ برطانیہ یورپ سے باہر واقع ملکوں مثلا چین اور متحدہ امریکہ کے ساتھ مزید مضبوط تجارتی تعلقات قائم کر سکتا ہے، لیکن یہ توقع کی جا رہی ہے کہ امریکی صدر براک اوباما اپنے لندن کے دورے کے موقع پر برطانیہ کے یورپی یونین میں رہنے سے متعلق اپنی حمایت کا ایک بار پھر اعادہ کریں گے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
حال ہی میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری کابل میں منعقدہ امریکہ افغانستان دو طرفہ کمیشن کے تیسرے اجلاس کے شریک چیئرمین تھے۔ ان کے ہمراہ افغانستان کے وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی تھے۔ اس موقع پر جان کیری نے کہا کہ امریکہ اور افغانستان کے درمیان تعلقات کا مرکز پرتشدد انتہا پسندی کے خاتمے کے بعد سیکیورٹی اور امن کو قائم رکھنے کا مشترکہ عزم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے ہر صوبے میں خوشحالی اور سماجی ترقی کو فروغ دیا جائے۔ دونوں ممالک کے لیڈروں نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے موضوع پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ کیری نے افغان حکومت کے زیر قیادت طالبان کے ساتھ امن اور مصالحت کے عمل کی حمایت کرتے ہوئے طالبان سے کہا کہ وہ ایسے مذاکرات کریں جن کے ذریعے تمام افغانیوں کو مساوی حقوق اور تحفظ حاصل ہو، تشدد کا خاتمہ ہو اور کئی برسوں سے مشکلات جھیلنے والے افغان باشندوں کو سکھ کا سانس نصیب ہو۔ دوسری طرف امریکہ افغانستان کی سیکیورٹی فورسز کو تربیت، مشاورت اور مدد فراہم کرنے کے عزم پر قائم ہے تاکہ وہ سرکشی کا مقابلہ کر کے افغان عوام کو تحفظ فراہم کر سکیں۔ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان کا خوشحال مستقبل اس کے دوستوں اور اتحادیوں کی مدد اور حمایت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جولائی میں ہونے والے سیکیورٹی کے موضوع پر سربراہی اجلاس میں نیٹو افغانستان کو اضافی امداد دینے کے بارے میں غور کرے گی۔ اسی طرح برسلز میں اکتوبر میں بین الاقوامی برادری افغانستان میں ترقیاتی پروگراموں کے آئندہ منصوبوں پر غور کرے گی۔ وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ جمہوریت کے لیے قابل اعتبار اداروں کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مختلف سیاسی، نسلی اور جغرافیائی علاقوں کے عوام اکٹھے ہو کر مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے آگے بڑھیں۔ انہوں نے کہا کہ صرف لیڈر ہی نہیں بلکہ عام لوگ مل جل کر اپنے علاقے اور ملک کو قائم اور دائم رکھتے ہیں۔ افغانستان میں حقیقی استحکام اور خوشحالی جنگ اور تشدد کے ذریعے نہیں آ سکتی ہے۔ امریکہ اور افغانستان کے لیڈروں نے نئے ترقیاتی پروگراموں کے لیے $800 ملین کی امداد پر عمل درآمد کے منصوبوں کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ اس امداد کے ذریعے نہ صرف استحکام اور جواب دہی کے نظام کو فروغ دیا جائے گا بلکہ ایسی اصلاحات کی جائیں گی جن سے قانون کی حکمرانی کو فروغ حاصل ہو، نجی شعبے میں ترقی ہو اور خواتین کے حقوق کو تقویت ملے۔ حالیہ چند برسوں کے دوران افغانستان میں خواتین کے لیے نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس وقت لاکھوں افغان بچے اسکول جا رہے ہیں اور ان میں سے ایک تہائی تعداد لڑکیوں کی ہے۔ یہ افغانستان کے روشن مستقبل کے لیے ایک شاندار آغاز ہے۔ ہمیں علم ہے کہ افغان عوام اپنے بہتر مستقبل کے لیے اسی طرح کام کرتے رہیں گے اور یہ وہ چیز ہے جس پر امریکہ کو پورا اعتماد ہے۔ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ افغانستان کی ان کوششوں میں پوری دنیا ان کے ساتھ ہے اور سب سے زیادہ امریکہ ان کی ترقی اور خوشحالی کا متمنی ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ افغانستان کی تمام جماعتیں طبی اور تعلیمی سہولتوں کا ناجائز استعمال کر رہی ہیں اور دہشت گرد حملوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ ان حالات میں افغانستان میں صحت عامہ اور تعلیم کے شعبوں میں امدادی کام متاثر ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ۔
اقوام متحدہ نے پیر کو متنبع کیا ہے کہ افغانستان میں بڑھتے ہوئے حملوں اور متحارب فریقوں کی طرف سے طبی مراکز اور تعلیمی اداروں کے غلط استعمال کے باعث صحت عامہ اور بچوں کے لیے تعلیمی سہولتوں میں کمی واقع ہوئی ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن اور اقوام متحدہ کا ادارہ برائے اطفال یعنی یونیسف کی طرف سے جاری کی گئی ایک مشترکہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال افغانستان میں ہوئے تشدد کے مختلف واقعات میں صحت اور تعلیم کے شعبوں سے وابستہ 31 کارکن ہلاک اور 58 زخمی ہوئے، جبکہ 115 کو اغوا کر لیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق 2014 کے مقابلے میں 2015 میں اس نوعیت کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن کے سربراہ نکولس ہیوسم نے ایک بیان میں کہا کہ اس رپورٹ میں سامنے آنے والے نتائج نہایت تشویشناک ہیں اور ان کے بقول یہ کسی طور بھی قابل قبول نہیں کہ اساتذہ، ڈاکٹروں اور نرسوں کو تشدد اور دھمکیوں کا نشانہ بنایا جائے اور اسکولوں اور طبی مراکز کا غلط استعمال کیا جائے۔ انہوں نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ افغانستان میں صحت اور تعلیم کی سہولتوں کا تحفظ کریں۔ افغانستان میں انسانی حقوق کی ایک غیر سرکاری تنظیم کے سربراہ لال گل لال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اقوام متحدہ کی رپورٹ میں پیش کیے گئے اعداد و شمار سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں جاری تنازع کے باعث عام افغان شہریوں کے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔
میرے خیال میں یہ جو انہوں نے جو تشویش اظہار کیا تھا، یہ سارے لوگوں کا اور میرا بھی یہ تشویش ہے، اس لیے کہ وہاں جو لڑائی ہو رہا ہے، وہاں علاقے جو ہے، وہاں جگہ جو باشندے ہیں، وہ نہ صرف اس کے بچوں کے اسکول کے لیے بڑی پرابلم ہے اور اس کے ہیلتھ کا پرابلم ہے، وہ تو جو ڈیلی جو اس کا روزگار ہے اس کے لیے بھی یہ بڑا پرابلم ہے۔ اس کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ ایک جگہ سے دوسرے جگہ گیا تھا۔
یہ رپورٹ ایک ایسے وقت جاری کی گئی جب افغان حکومت اور طالبان کے درمیان لڑائی میں تیزی آئی ہے، اور رپورٹ میں کہا گیا کہ ہیلمت صوبے میں طالبان جنگجوؤں کے خلاف کارروائی کے دوران افغان فورسز نے اسکولوں کی عمارتوں کو بھی استعمال کیا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں لڑائی کے باعث 2015 میں 369 سے زائد اسکول جزوی یا مکمل طور پر بند کر دیے گئے، جس کی وجہ سے تقریباً 140,000 طلبہ اور 600 اساتذہ متاثر ہوئے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ افغانستان میں جاری لڑائی کی وجہ سے لڑکیوں کے لیے تعلیم کے حصول کے مواقع بھی محدود ہو گئے ہیں۔ واضح ہے کہ اتوار کو افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن کی طرف سے جاری کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق رواں سال کے پہلے 3 ماہ میں ہلاک و زخمی ہونے والے 2,000 افراد میں سے ایک تہائی تعداد صرف بچوں کی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کی سپریم کورٹ میں کوہ نور ہیرے کے برطانیہ سے واپسی کے معاملے پر ایک مقدمہ زیر بحث ہے۔ اس سلسلے میں اہم سوال یہ ہے کہ آیا یہ ہیرا چرایا گیا یا زبردستی حاصل کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے اس سلسلے میں 6 ہفتوں کے اندر تفصیلی رپورٹ طلب کی ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
مرکزی حکومت نے پیر کے روز سپریم کورٹ میں کہا کہ وہ $200 ملین والے کوہ نور ہیرے پر اپنا دعویٰ پیش نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ نہ تو چوری ہوا ہے اور نہ ہی جبرن لے جایا گیا ہے۔ سولیسیٹر جنرل رنجیت کمار نے حکومت کی طرف سے عدالت میں پیش ہوتے ہوئے کہا کہ کوہ نور ہیرے کے سلسلے میں وزارت ثقافت کا یہی موقف ہے۔ उन्होंने ये भी कहा कि 105 कैरेट कोहिनूर हीरा महाराजा रणजीत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पेश किया था। ख्याल है कि 1850 में मार्क्विस ऑफ डलहौजी ने, जो कि उस वक्त पंजाब के ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह पर दबाव डाला था कि वो कोहिनूर हीरा बल्कि विक्टोरिया को तोहफे में दे दें। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस फ्रंट नामी इंसानी हकूक की एक तंजीम की अर्जदाश्त पर समाप्त करते हुए मरकज को हिदायत दी है कि वो इस सिलसिले में 6 हफ्ते के अंदर तफसीली रिपोर्ट दाखिल करे। अदालत ने 9 अप्रैल को मरकज से कहा था कि वो कोहिनूर हीरे की वापसी के सिलसिले में अपना मौकिफ वाज़ह करे। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने मरकज से पूछा है कि क्या वो इस मामले को खारिज कराना चाहता है, क्योंकि अगर उसने मुस्तकबिल में हीरे पर दावा पेश किया तो वो मुश्किल में पड़ सकता है। अवाम कोहिनूर हीरे को एक अरसे से वापस लाने का मुतालबा कर रहे हैं। दरियासना एक बरतानवी रुकने पार्लियामेंट लेबर पार्टी के कीथ वाज ने ये बयान देकर सनसनी फैला दी कि इस मामले में दोनों मुल्कों के वज़ीरे आज़म डेविड कैमरॉन और नरेंद्र मोदी में सौदा हो गया है। काबिले जिक्र है कि कीथ वाज भारतीय नस्ल के हैं और वो कोहिनूर को भारत लौटाने का मुतालबा करते रहे हैं। उनके इस इल्जाम के सिलसिले में भारतीय हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
तवक्को की जा रही है कि ब्राजील की सदर डिल्मा रोजेफ अपने खिलाफ मुआवजे की तहरीक के आगाज पर पीर के रोज अपने रद्द अमल का इजहार करेंगी। इस रिपोर्ट की तफसीलात रिचर्ड ग्रीन की रिपोर्ट में नीलोफर मुगल की जबानी।
Está autorizada a instauração de processo contra a senhora presidente da República.
ब्राजील की कांग्रेस के ऐवान ज़ेरी में चैम्बर ऑफ डेप्टीज के कानून साजों ने इतवार के रोज 2/3 अक्सरियत से तहरीक के हक में राय शुमारी की और अब इसे सेनेट में भेजा जाएगा, जो ये फैसला करेगी कि आया सदर के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए या नहीं। जैसे ही ऐवान 342 दरकार वोटों के करीब पहुंचा तो रोसेफ मुखालिफ धड़ा खुशी से उठ खड़ा हुआ। रोसेफ की हुकुमरा इत्तेहाद के अरकान ने इतवार के रोज की वोटिंग को सियासी बगावत कहकर मुस्तरद कर दिया। रोसेफ के हामी कानून साज जेन विलीस का कहना है,
Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou constrangido de participar dessa farsa, dessa eleição indireta, conduzida por lado.
सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इस ढोंग में शिरकत करके शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। ये एक बिलवास्ता इंतखाब था जिसकी क़यादत चोर और गद्दार कर रहे हैं। ये साजिशी बुजदिल और सियासत की समझ बूझ ना रखने वाले लोग हैं। सदर डिल्मा रोसेफ के मुखालफीन की तरफ से ये इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि उन्होंने 2014 में बजट खसारे को गैर कानूनी तौर पर छुपाया ताकि उनके लिए दोबारा सदर मुंतखब होने की राह हमवार हो सके, ताहम वो इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करती आई हैं। सदर के नाकदीन उन पर मुल्क में कसाद बाजारी और सरकारी तेल कंपनी पेट्रोब्रास से जुड़े बदनवानी के एक स्कैंडल का इल्ज़ाम भी आयद करते आए हैं। दारुलकूमत ब्राजीलिया की सड़कों पर हजारों मुजाहिरीन ने, जिनमें रोसेफ के हामी और मुखालफीन दोनों शामिल थे, उस वक्त अपने ख्यालात का इजहार किया जब आखिरी वोट की गिनती की गई। मुआखिजे के हामी एक एहतजाजी लुइस नोगुएरा का कहना था,
Eu achei que foi resultado já esperado, né? Porque a gente já vem trabalhando há muito tempo.
मेरे ख्याल में यही तवक्कु थी। हम तवील अरसे से कोशिश कर रहे थे और ये यकीन था कि कुछ तब्दीली आएगी और अब तब्दीली का आगाज हो गया है। एक और एहतजाजी सैंड्रो एग्योर का कहना था,
Aqui nada se rende, nada se rende. Não nos renderemos. A batalha continuará em todas as instâncias, da forma que for necessária.
लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये जारी रहेगी और ब्राजील में तब्दीली आना जारी रहेगी। साओ पोलो और रियो डी जेनेरियो में भी बड़े पैमाने पर मुजाहरे किए गए, जहां पर हजारों लोगों ने बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर वोटिंग के अमल को देखा। अगर सेनेट में इस पर रजामंदी हो जाती है कि मुआखजे की समातें मुनक्किद कराई जाएं, तो 68 साल रोसेफ को मुअत्तल करके नायब सदर को लाया जा सकता है, जिस पर सदर ने इल्ज़ाम लगाया है कि उसने उन्हें हटाने के लिए इस तहरीक में हिस्सा लिया। नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
بیلجیم کے دارالحکومت برسلز کے وسطی علاقے میں اتوار کو تقریباً 7,000 افراد نے انتہا پسندی کے خلاف مارچ کیا، جہاں گزشتہ ماہ ہوئے دہشت گرد حملوں میں 32 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس مارچ کے منتظمین نے اسے سوچ بچار کا لمحہ، متاثرین کے لیے ہمدردی کا پیغام اور شہریوں کے اکٹھے ہونے کا لمحہ قرار دیا۔ ایک منتظم ووٹر ہلارسٹ کا کہنا تھا،
We want a Belgium of unity. I think that's the only good answer we can have on the terror.
ہم بیلجیم میں اتحاد دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں دہشت گردی کا یہ ایک عمدہ جواب ہوگا، ایک دوسرے کے خلاف نہیں بلکہ ہم اکٹھے مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ کریں گے۔ یہ تھے ایک منتظم کے الفاظ۔ مظاہرین میں مسلمانوں کے گروپ سمیت کئی مذاہب کے پیروکار شامل تھے۔ مسلمانوں کے گروپ نے ایک بلیک کارڈ اٹھا رکھا تھا جس پر لکھا تھا، محبت میرا مذہب اور میرا عقیدہ ہے۔ یہ مارچ برسلز کے مولنبک کے علاقے سے بھی گزرا، اور تفتیش کاروں کو شبہ ہے کہ اس علاقے میں انتہا پسند سازش کی تیاری کر رہے تھے۔ جنوبی سوڈان کے باغی لیڈر اور پہلے متعین نائب صدر ریک مچار منگل کے روز جوبا واپس آ رہے ہیں۔ جنوبی سوڈان کے وزیر اطلاعات مائیکل مکوئی نے کہا کہ مچار کی واپسی اس امن معاہدے کے نفاذ میں سنگ میل رکھتی ہے جو پچھلے سال مچار اور جنوبی سوڈان کے صدر سلوا کیر کے درمیان طے پایا تھا۔ مکوئی نے کہا کہ مچار کی آمد کے فوراً بعد ان کی نائب صدر کی حیثیت سے حلف برداری ہوگی، اور یوں 30 ماہ کے عبوری دور کا آغاز ہو جائے گا۔ صدر کیر اور مچار نے پچھلے سال ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے جس سے 2 سالہ خانہ جنگی کا خاتمہ ہوا۔ امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹن نے پیر کے روز بغداد میں اعلان کیا کہ امریکہ عراقی فورسز کی اعانت کے لیے 200 اضافی امریکی فوجی اور متعدد اپاچی حملہ آور ہیلی کاپٹر فراہم کرے گا تاکہ عراق موصل کو داعش سے چھڑانے کے لیے جنگ کر سکے۔ وزیر دفاع پیر کو فوج کے کمانڈروں اور عراقی رہنماؤں سے عراق اور شام میں داعش کے خلاف جنگ پر بات چیت کے لیے عراق پہنچے تھے۔ ہفتے کو متحدہ عرب امارات میں نامہ نگاروں سے گفتگو میں کارٹر نے اس اعتماد کا اظہار کیا تھا کہ وائٹ ہاؤس ان کی سفارشات منظور کر لے گا۔ ایش کارٹر نے سعودی عرب اور خلیجی ممالک کے رہنماؤں سے ملاقاتوں میں داعش کے خلاف مشترکہ کاروائیوں پر بھی تبادلہ خیال کیا، جبکہ صدر باراک اوباما بھی متوقع طور پر اس ہفتے سعودی عرب سمیت کئی ممالک کے دورے کے دوران داعش سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی پر گفتگو کریں گے۔ پروگرام جہارنگ میں اسد حسن نے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر سید نذیر محمد اور بیرسٹر امجد ملک سے گفتگو کی۔ سنتے ہیں کچھ اقتباسات۔ بریگیڈیئر سید نذیر کہتے ہیں،
جس طریقے سے بارش کا وجود ہے اور جس تیزی سے یہ پھیلا ہے اور جس برقرفتاری سے انہوں نے جتنے علاقے پر قبضہ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو اپنا پیغام سوشل میڈیا اور باقی طریقوں سے دنیا تک پہنچایا، اور جوان مختلف تقریباً 50 ممالک سے زیادہ اس میں کھچے چلے آئے، جس میں عورتیں بھی شامل ہیں اور موسٹلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، تو اس پروفائل کو دیکھتے ہوئے اس کا جو تدارک ہے وہ بھی اس انداز میں کرنا ہوگا کہ وہ عام روایتی یا ریک ٹیک جو گوریلا ہوتے ہیں اس سے مختلف ہو۔ اور وہ یہ بات ہے کہ یہ ایک کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے، اس لیے کہ ابھی یہ ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پورے علاقے کا اور بلکہ بین الاقوامی مسئلہ بن چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو پراکسیز کا جو رول ہے، تو اس میں یہ داعش اور پراکسیز خلط ملط ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ پرائیویٹ ملیشا کو لڑاتے ہیں ان کے خلاف، اور پرائیویٹ ملیشا میں خاص سیکٹ کے لوگ پھر موجود ہو، تو ظاہر ہے اس کے اثرات منفی آتے ہیں، اور جو باقی ممالک ہوتے ہیں پھر اس میں اپنا پراکسی وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ پراکسی وار کو ختم کرنا ہوگا، اور اس کے لیے پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے اور وہ ڈپلومیٹک ایفرٹس کی ضرورت ہے، جو کہ وہ علاقے کے لوگوں اور باقی میں بین الاقوامی سطح پر جو بڑے ممالک ہیں جس طرح امریکہ ہے، روس ہے، تو اپنا کردار بہتر طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جو ریپریسو ریجیم ہو یا جہاں پر حکومتیں ایسے ہوں جہاں پر ان کا مطلب ہے کہ جو پراپر वो रिप्रेजेंटेशन उनकी नहीं हो या समझते हो कि वहां पर एक इम्प्लोजन पाया जाता है उस मुल्क में और उनके इस्तेहकाम को खतरा है, तो मेरे ख्याल में कि फिर अक़वामे मुत्तहिदा की भी क़रारदाद है और उसमें एक क्लाज है कि ह्यूमैनिटेरियन तौर पर जो यूनाइटेड नेशन के फोर्सेज है वो इंटरवीन कर सकते हैं। इसके अलावा सुन्नी और शिया का मसला पोलराइजेशन हो जाता है, तो ऐसे हालात में फिर दाइश जैसे या अलकायदा जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है
उनको फायदा पहुंचता है। जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो ज्यादा दाइश जैसे ग्रुपों के लिए मददगार है।
जी जी बिल्कुल, इसको स्केच पर आप आते हैं और यही एक तासुर भी दिया गया और आपने OIC में भी देख लिया कि उसका जो करारदाद पास हुआ है उसमें ये रंग जाहिर है और उसकी वजह ये है कि अनफॉर्चुनेटली मुख्तलिफ ग्रुपों को ऐसे तंजीमों को मुख्तलिफ लोग मतलब है कि दायरे के जमीन से तो उग कर नहीं आते या जमीन से तो वो नहीं टूटते बल्कि जाहिर है कि उनको पहले तैयार किया जाता है, असलाह दिया जाता है, फंड दिए जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है और फिर वो एक नजरिए पर इकट्ठे हो जाते हैं और उधर पहुंच जाते हैं। तो जाहिर है कि इसके पीछे तो हाथ हैं, एक बयानिया है, एक किस्म की सोच तो है और वो सोच से कौन फायदा उठा रहा है, इसके बड़े स्ट्रिंग्स हैं।
जी बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, आपका एनालिसिस, दाइश को कैसे शिकस्त दी जा सकती?
जी बहुत शुक्रिया, मैं समझता हूँ इसके लिए हिमाजती एफर्ट की जरूरत है। अमेरिका जो है वो मेरे ख्याल में फुल टाइम इसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। लूट बॉम और पार्ट टाइम जो है पॉलिसी शिफ्ट वो काम नहीं करेगी। जो दाइश जो है अलकायदा का मॉडरेट फेस है जो रिक्रूटमेंट ग्राउंड ढूंढ रहा है और उसको काफी नजरियाती अलाइन मिल रहे हैं यूरोप में, जो कि बहुत खतरनाक ट्रेंड है। पहले लोग बाहर से आते थे फायर ब्रांड, अब उनको लोकल से होम ग्रोन लोग मिल रहे हैं यूरोप में, जो कि आपने फ्रांस के वाकयात में देखा है। उसको नर्सरियां मिल रही हैं फाटा और अफगानिस्तान में, जहां पे वाफर मकदार में गुर्बत है, वाफर मकदार में लोग मौजूद हैं, 12-12, 14-14 साल के सुइसाइड बॉम्बर्स मौजूद हैं जो मदरसा या उस तरह के हैंडलर्स को पैसे दे के खरीदे जा सकते हैं। दाइश के पास पैसा है तेल की फरावानी और खरीदो फरोख्त के जरिए, जिसके ऊपर अभी तक उस तरह से कदगर नहीं है। 2 G8 ममालिक ने अंदिया दिया है कि वो कदगर लगाएंगे या ऐसे मुल्कों के ऊपर नेगोशिएट करेंगे ताकि उनका तेल ना बिके। मेरे ख्याल में इन 4-5 चीजों के ऊपर तवज्जो की जरूरत है।
शाहरुख खान की नई फिल्म फैन रिलीज होते ही सब पर छा गई। तफसीलात फिक्रो फन में।
कनेक्शन भी ना कमाल की चीज है, बस हो गया तो हो गया, मत पूछो कैसे। अब रोज मिलते हैं मैं और आर्यन, नाश्ते पे, कभी डिनर पे, कभी ऐसे ही रोज होती है बात, फोन इंटरनेट पे नहीं, आमने सामने जैसे आपकी और मेरी हो रही है, पर आज का नहीं है, बड़ा पुराना है अपना याराना।
बॉलीवुड के मेगा स्टार शाहरुख खान की फिल्म फैन, जिसका इंतजार हर जगह बेचैनी से हो रहा था, 15 अप्रैल को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई। नई फिल्म के बारे में शाहरुख खान के फैंस इसलिए भी पुरजोश थे कि उन्हें फैन में एक नहीं दो दो शाहरुख खान देखने को मिलेंगे। मनीष शर्मा की डायरेक्ट करदा फैन शाहरुख खान की रिवायती रोमांटिक फिल्मों से हटकर है। फैन में शाहरुख खान ने बयाक वक्त सुपरस्टार और उसके गैर मामूली परिस्तार के रोल निभाए हैं।
किसी ने उसके खिलाफ मुंह खोला ना तो जाती लड़ाई। स्टाइल मारने के चक्कर में मैंने अगर कभी हाथ खोल दिए तो बेटा हो जाती है कुटाई। अब यही तो होता है कनेक्शन, और क्या, वाईफाई ब्लूटूथ से भी ज्यादा स्ट्रांग है अपना कनेक्शन, थोड़ा सा ही फर्क है, वो स्टार है और मैं उसका फैन।
سپر اسٹار آیان کھنہ اور ان کے 20-25 سالہ فین گورو کے روپ میں شاہ رخ خان نے اپنی اداکارانہ صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے۔ شاہ رخ خان کے دو مختلف عمروں کے کرداروں میں میک اپ کے ذریعے حقیقت کا رنگ دیا گیا ہے، جبکہ فلم کے لیے جدید وی ایف ایکس کے ذریعے ایسے اسپیشل افیکٹس تخلیق کیے گئے ہیں جو اس سے قبل کبھی نہیں کیے گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بھارتی فلم سینسر بورڈ کے ارکان بھی شاہ رخ خان کو 25 سالہ نوجوان گورو کے روپ میں پہچان نہیں سکے۔ فلم فین کی خصوصی اسکریننگ کے موقع پر ڈی این اے اور دیگر میڈیا سے گفتگو میں شاہ رخ خان کا کہنا تھا کہ خود کو نوجوان کے کردار میں پردے پر دیکھنا ایک مختلف تجربہ تھا جس نے انہیں عجیب احساسات سے دوچار کر دیا۔ فلم نے ریلیز سے پہلے ہی اتنی مقبولیت حاصل کی کہ لندن کے مادام تساؤ میوزیم میں گورو کے مومی مجسمے کی نمائش کی گئی۔
میں کبھی کمپیریزن نہیں کرتا، واٹ از بیٹر از ٹو سے دیٹ یو آر دی بیسٹ، ناٹ بادر اباؤٹ ادر، آپ گریٹسٹ ہیں لیکن میں اسے تھوڑا سا بیٹر ہوں۔
بہت بات کرتے ہیں میں اور آرین ساتھ میں، ہم دونوں تو رہتے بھی ساتھ میں ہی ہیں، کبھی ڈیلائٹ، کبھی گولچا، کبھی ناولٹی۔
I would like to be remembered as someone who gave his lifetime trying to overcome failure. I don't count the successes, I just hate the failures.
40% marks bhi nahi la sakta tu jab dekho aryan aryan aryan۔
سالوں بعد فین وہ پہلی فلم ہے جس میں شاہ رخ خان نے گورو کی شکل میں منفی کردار ادا کیا ہے۔ فلم کی بھارت میں ریلیز کے بعد این ڈی ٹی وی، ہندوستان ٹائمز اور دیگر بھارتی میڈیا کے تبصروں میں شاہ رخ خان کی اداکاری کو ان کے کریئر کا بہترین کام قرار دیا گیا ہے۔
بھی روکے میں تو نہ رکا، تنے جو جو کہا میں نے ٹک ٹاک کیا، کبھی جیب میں رکھا کبھی دل پہ لیا، تیری آنکھوں کی گرمی میں سر سے پیر تک تن ہو گیا میں تیرا۔
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urdu voa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بیماریوں کے کنٹرول کے لیے قائم امریکی ادارے سی ڈی سی کے مطابق امریکہ میں درد کش ادویات پر بڑھتا انحصار صحت عامہ کے بحران کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ ادارے کا کہنا ہے لوگوں کی پہلے سے کہیں بڑی تعداد ان ادویات کا بے جا استعمال کر رہی ہے، جس کے باعث ان لوگوں میں ہیروئن کا استعمال بڑھ رہا ہے جو ان ادویات کو مزید خریدنے کی سکت نہیں رکھتے۔ ادارے نے ڈاکٹروں اور مریضوں سے کہا ہے کہ وہ درد سے نجات کے متبادل طریقے اپنائیں۔ سیئٹل میں قائم گروپ ہیلتھ ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے منسلک تحقیق کاروں نے اس سلسلے میں ذہن کی طاقت پر ریسرچ کی۔
دائمی تکلیف اور کمر کے نچلے حصے کے دائمی درد پر کی جانے والی نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ذہن اس مسئلے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔
تحقیق کاروں نے جسم اور ذہن دونوں پر مشتمل دو طریقہ علاج کا مطالعہ کیا۔
کاگنیٹو بیہیویئرل تھراپی لوگوں کو اپنی تکلیف کو سمجھنے کے نئے طریقے سیکھنے میں مدد دیتی ہے اور انہیں ایسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی ترغیب دیتی ہے جس سے وہ اپنی تکلیف سے بہتر انداز میں نمٹ سکیں۔
دوسرے طریقہ علاج کو مائنڈفلنس کہتے ہیں، جو یوگا اور مراقبے کا امتزاج ہے۔
مائنڈفلنس لوگوں میں اپنی تکلیف کے بارے میں شعور کو اجاگر کرنے میں مدد دیتی ہے تاکہ وہ اس سے مانوس ہونے کے ساتھ اس بارے میں مثبت رویہ اختیار کر سکیں۔
فائنڈنگ ویز ٹو کنسٹرکٹیولی مینیج اٹ۔
We teach things.
ہمارا کام لوگوں کو یہ سکھانا ہے کہ تکلیف کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جذبات سے کیسے نپٹیں یا ان مسائل کو کیسے حل کریں جو پرائمری کیئر یا دائمی تکلیف کے عام علاج معالجے میں شامل نہیں ہوتی، تو اس طریقے سے ہم ان معاملات کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔
اس تحقیق میں 300 سے زائد ایسے رضاکاروں نے حصہ لیا جو کمر کی تکلیف کا شکار تھے۔
Benefit.
اس طریقہ علاج سے درد میں کمی اور صحت کی بہتری کے اثرات پورے ایک سال تک موجود رہے، جو کہ دائمی دردوں کے علاج کے لیے غیر معمولی ہے۔
شرکن کا کہنا ہے کہ دونوں مائنڈفلنس اور بیہیویئرل تھراپی ایسے مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے جو دوسری اقسام کی دائمی تکالیف کا شکار ہیں. یہ تحقیق جرنل آف میڈیکل ایسوسی ایشن میں شائع ہوئی.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. آج کے دور کو انٹرنیٹ کا دور کہا جائے تو بے جانا ہوگا, اور یہ انٹرنیٹ ہماری زندگیوں میں کافی حد تک شامل ہو چکا ہے. فوری اور تازہ ترین معلومات کا ایک آسان اور تیز ترین ذریعہ, اور اب ماہرین کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہمارے گھر میں موجود ٹی وی, فریج, کمپیوٹر, اوون اور کاریں ایک بہت بڑے نیٹورک کے ذریعے باہم منسلک ہو جائیں گی اور اسے انٹرنیٹ آف تھنگس کا نام دیا جائے گا, اور اس سے اپنے گھر کی اہم اشیاء کی دیکھ بھال بہت آسان ہو جائے گی. مگر کیا اس سے ہماری زندگی کو کوئی خطرہ بھی ہو سکتا ہے؟ چند سال پہلے ہمیں صرف اپنے کمپیوٹرز کی سیکیورٹی کی فکر تھی, اور کاریں, فریج, ٹی وی وغیرہ سب دیگر دنیا سے منسلک نہیں تھے, مگر یہ سب جلد ہی تبدیل ہونے والا ہے. یوسی آتیاس ڈویو لیبز نامی کمپنی کے سی ای او ہیں.
موسٹ آف دی پیپل ول فائنڈ دیمسیلفز سڈنلی وذ اینی ڈیوائس دیٹ دے نو فرام دی ڈیلی لائف کنیکٹڈ ٹو دی نیٹ ورک اینڈ دیٹس.
بہت سے لوگوں کو اچانک احساس ہوگا کہ اپنی روزمرہ زندگی میں وہ جو ڈیوائسز یا آلات استعمال کرتے ہیں وہ سب ایک نیٹ ورک سے جڑے ہوئے ہیں, اور ایک طرف تو اس سے ان کی زندگی آسان اور سادہ ہو جائے گی, اور دوسری طرف اگر یہ آلات پوری طرح محفوظ نہ ہوں تو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, نہ صرف ان کا استعمال بلکہ ان کے ذریعے سائبر جرائم اور آپ کی شناخت کی چوری وغیرہ. دنیا بھر میں بننے والی کاروں میں سے بیشتر میں کمپیوٹر موجود ہوتا ہے. ان کے ذریعے کار مالک کے اسمارٹ فون یا براہ راست انٹرنیٹ سے منسلک ہوا جا سکتا ہے, اور یوں ہیکرز کے لیے کوئی بھی معلومات چرانا آسان ہو سکتا ہے. اس کی ایک دلچسپ مثال یہ ہے کہ سن 2015 میں ایک جیپ کو دور دراز بیٹھے ہیکرز نے سڑک پر چلتے ہوئے روک دیا تھا. چنانچہ کار ساز انٹرنیٹ سیکیورٹی کی نجی کمپنیاں ایسے ایپس بنا رہی ہیں جو کاروں کے کمپیوٹرز کو دخل اندازی سے محفوظ بنا سکتے ہیں. ٹاور سیک ایسی ہی ایک کمپنی ہے. اس کے نائب صدر آصف اتزمان کہتے ہیں,
sits within a critical system within the car and monitors the internal network of the cars for any kind of intrusion, any kind of attempt to hack.
ہمارا سافٹ ویئر کار کے اندر ہی ایک اہم نظام سے منسلک رہتا ہے, اور کار کے اندر موجود نیٹورک کی نگرانی کرتا رہتا ہے تاکہ کوئی اس میں مداخلت یا اسے ہیک کرنے کی کوشش نہ کرے. دیگر کمپنیاں اس سے بھی آگے بڑھ کر سوچ رہی ہیں کہ اگر ہمارے گھر کے الیکٹرانکس, ہماری کاریں کسی نظام کے تحت باہم منسلک ہو جائیں تو انہیں ہیکر سے کیسے محفوظ رکھا جائے, اور انہی میں کیلیفورنیا میں قائم ڈویو لیبز بھی ہے جس نے حال ہی میں ایک آلہ متعارف کروایا ہے جو کسی مشتبہ سرگرمی سے نہ صرف گھریلو اشیاء کے مالک کو خبردار کرتا ہے بلکہ اس سرگرمی کو روکتا بھی ہے. اب یہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں کہ آیا آپ اپنی تمام چیزیں باہم منسلک رکھنا چاہتے ہیں, یا پھر جیسا کسی نے کہا تھا لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے والے نظریے پر عمل کرنا بہتر ہوگا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آواز دوست کے نامی مقابلہ, میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے. مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے, ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کر کے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں,
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ, میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
اور اب ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر, پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر نشوان کالی. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ, جسے آپ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں سن بھی سکتے ہیں. خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. Thank you.